حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ألا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا درود بجاه محمد عليه وسلم حضران گرامی آج سفر کی 16 تاریخ گزر گئی شب 17 کی تاریخ میں ہم یہاں موجود ہیں اور اپنی اس گفتگو کے آغاز میں محترم جناب قبلہ مشہدی صاحب سے معذرت طلب کروں گا کہ ان کی موجودگی میں میں یہاں آپ کے سامنے زیب ممبر ہوں اپنی جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق انشاءاللہ کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اس سورہ مبارکہ نساء کی 59 آیت ہے 59 آیت ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب قرار دیا اور کہا گیا ہے صاحبان ایمان یا ایہا الذین آمنو اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان لوگوں کی وہ صاحبان امر جو تمہارے درمیان سے ہیں ان کی اطاعت کرو تو اس کے بعد آگے چل کے خداوند عالم نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی شے میں اختلاف ہو جائے کسی شے میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو کوئی تنازع ہو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اس تنازع کو اس اختلاف کو کیسے حل کرو اس تنازع اور اختلاف کو ایسے حل کرو کہ اس کے لیے رجوع کرو یعنی اس تنازع کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی جانب یعنی رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی جانب اور یہ تم اس وقت کرو گے کہ جب تم کیا ہوگے صاحب ایمان ہوگے، ان کن تم تؤمنون باللہ، اگر تم صاحب ایمان ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الاخر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی خداوند عالم نے معیار عطا کر دیا کہ جو شخص خداوند عالم پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کا خوف رکھتا ہے، وہ شخص اپنے معاملات کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حل نہیں کرے گا، بلکہ وہ انسان اپنے معاملات کو، اپنے اختلافات کو، اپنے تنازعات کو ہمیشہ پلٹائے گا خداوند عالم اور اس کی نبی کی جانب. یعنی یہ انسان کے جو مؤمن ہے، جو خداوند عالم پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے معاملات کو خداوند عالم کی جانب سے بھیجے ہوئے دین کے مطابق حل کرے گا. بس معیار اطاعت، معیار انسانیت، معیار ایمان خداوند عالم نے بیان کیا کہ اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم خداوند عالم پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اپنے معاملات، اپنے تنازعات کو حل کرو خداوند عالم کے نازل کردہ دین کی طرف، اس کے ذریعے سے، یعنی شریعت محمدی کو اپنا حاکم قرار دو. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے انسانوں کو، مؤمنوں کو مخاطب قرار دیا اور کہا کہ تم اطاعت کرنا چاہتے ہو. انسان، عزیزان گرامی، انسان اپنے لیے کسی کو رول ماڈل قرار دیتا ہے. معمولاً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے ایک مثالی کردار ہو، میرے لیے ایک رہنمائی کا دروازہ موجود ہو، ایک ہدایت کا در موجود ہو، میں کس کی پیروی کروں. ہر انسان معمولاً پیروکار ہوتا ہے. خداوند عالم ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تمہارے اندر پیروی کا جذبہ موجود ہے، تمہارے اندر اطاعت کا جذبہ موجود ہے، لیکن ہاں، خیال کرنا کہ تم اس کائنات کی مخلوقات میں اشرف قرار پائے ہو، لہذا ہر کسی کی پیروی مت کرنا، ہر کسی کے پیچھے چلنا شروع مت کر دینا، اس لیے کہ تم اس کائنات کا نگینہ ہو. لہذا تمہاری اطاعت کے لیے، تمہاری پیروی کرنے کے لیے میں معیار قرار دے رہا ہوں. تمہیں پہلے مرحلے پہ اطاعت کرنی اللہ کی. تم انسان ہو، تم صاحب کرامت ہو، تم صاحب عظمت ہو، تم صاحب شرافت ہو، تم اپنی اس کرامت کو، اپنی شرافت کو، اپنی عظمت کو محفوظ رکھنا اور اطاعت کی منزل پہ پہلا مرحلہ جہاں تمہارا سر جھکنا چاہیے، وہ خداوند عالم کی ذات ہے. خداوند عالم کے بعد جس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے وہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے، کہ جس کو خداوند عالم نے اپنی جانب سے رسول بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ وہی خدا ہے کہ جس نے امیوں میں، ان کے درمیان میں سے ہی رسول بھیجا، اور یہ رسول وہ ہے کہ جو لوگوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے، انہیں تعلیم بھی دیتا ہے، اور اس سے پہلے، یعنی اس نبی کے، اس رسول کے آنے سے پہلے، یہ معاشرہ گمراہی کا شکار تھا. یعنی جب معاشرے میں رسول نہ ہو یا رسول کی تعلیمات نہ ہو تو یہ معاشرہ گمراہی کا شکار ہے. اب اگر کسی معاشرے میں رسول آ گیا لیکن اس معاشرے نے رسول کی تعلیمات کو عملی نہیں بنایا یا اس رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو گویا یہ وہی جاہلیت کا معاشرہ ہے. کیونکہ رسول کا آنا شرط نہیں ہے، رسول کے آنے کے بعد رسول کی اطاعت کا کرنا شرط ہے. فقط رسول کا آ جانا کافی نہیں ہے. معاشرے میں اگر رسول موجود ہو لیکن رسول کے پیروکار موجود نہ ہو، رسول کی اطاعت کرنے والے نہ ہو، تو گویا یہ وہی جہالت کا معاشرہ ہے. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس رسول کے آنے سے پہلے کیا تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی ہوئی آشکار گمراہی کا شکار تھے یہ لوگ. لیکن جب ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، ہمارے نبی نے آ کر اس کو پیغام پہنچایا، اس قوم کو، اس پیغام کو سننے کے بعد اور سن کر عمل کرنے کے بعد، یہ قوم اس جہالت سے نکلی ہدایت کی جانب آئی. بس ایک نقطہ خداوند عالم نے اطاعت کے لیے بیان کر دیا کہ دیکھو، تم ہر کسی کی اطاعت نہ کرنا، اطاعت کے لیے معیار قرار دے رہا ہوں، اپنی عزت، شرافت، اپنی کرامت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گردنوں میں ہر کسی کی اطاعت کا طوق نہ ڈالنا. تمہارے اوپر سب سے پہلا حق تمہارے رب کا ہے، اور اس کے بعد خداوند عالم تمہاری ہدایت، رہنمائی، پیروی کرنے کے لیے رسول کو بھیجے گا، اس رسول کی پیروی کرنا. لیکن جن معاشروں نے رسول کے ہوتے ہوئے رسول کی پیروی نہ کی، قرآن کریم کی منطق کے مطابق یہ معاشرہ وہی جہالت کا معاشرہ ہے، کیونکہ نبی کا کام جہالت سے نکالنا تھا، نبی کے کام آنے کے بعد جہالت سے معاشرہ اس وقت نکلے گا جب نبی کی پیروی کرے گا۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارک نساء کی اس آیت میں اطاعت رسول کو اپنی اطاعت کے تسلسل میں بیان کیا، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یعنی یہ اطاعت رسول در حقیقت خداوند عالم کی اطاعت سے جدا نہیں ہے، جس طرح تمہارے اوپر اللہ کی اطاعت فرض ہے بالکل اسی طرح تم اس کے رسول کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اس کے بعد آیہ کریمہ آگے بڑھتی ہے، ارشاد فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور تمہارے درمیان جو صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، جس مرحلہ اطاعت ہے یا دو مراحل تو اس کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مثلا اطاعت خدا اور اطاعت رسول، بہت واضح سی چیز ہے، کسی انسان کو کسی مسلمان کو ان دو اطاعتوں کے درمیان کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم واحد ہے، خداوند عالم معروف ہے، لوگ اسے پہچانتے ہیں، اسی طرح خداوند عالم کی جانب سے آیا ہوا آخری نبی بھی معروف ہے، لوگ اسے پہچانتے ہیں، لوگوں کی پہچان ہے کہ خداوند عالم نے جو فرمایا اطیع اللہ یعنی خدا کی اطاعت و اطیع الرسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت۔ درود بھیجا محمد اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا مرحلہ اس آیت کے اندر وہ اولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت تم پر فرض قرار دی گئی۔ یہاں پر آ کر مسلمانوں کے درمیان مختلف تفاسیر وجود میں آئیں، مختلف تعویلیں وجود میں آئیں، ہمارے برادران کی الگ رائے ہے، ہم مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کی رائے اس بارے میں مختلف ہے، ہمارے برادران میں سے بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں جو آیت کریمہ کی اس آیت کے اندر جو لفظ آیا وہ اولی الامر منکم، اولی الامر امر یعنی اختیار، اولی امر یعنی جس کے پاس اختیار ہو، صاحب امر صاحب اختیار جو ہو، یعنی جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس اختیار ہو اس کی اطاعت خدا نے فرض قرار دی، بس اس اعتبار سے جو بھی حکومت پر آئے اس کی اطاعت فرض ہے۔ ولی امر وہ ہو گیا کہ جس کے پاس اختیار موجود ہو، ہمارے برادران کے اکثر لوگ اس رائے کے قائل ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس رائے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے خود معیارات عطا کی ہیں کہ اطاعت کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ خود اس آیہ کریمہ کو اگر تھوڑا تفصیل سے دیکھا جائے، اسی آیہ کریمہ کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ نے اطاعت قرار دی اپنی، کہا اطیع اللہ میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیع الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس اطاعت کے اندر کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ خدا نے یہ نہیں بیان کیا، ہماری دلیل کیا ہے، ہماری دلیل یہ کہ خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ کو مطلق اطاعت کے بارے میں نازل کیا، کہا اطاعت کرو، یہ نہیں کہا کہ کب اطاعت کرو، رات میں کرو کہ دن میں کرو، آشکار میں کرو، چھپے ہوئے حالات میں کرو، جنگوں میں کرو، اقتصادی معاملات میں کرو، نہیں، ہر جگہ اطاعت فرض ہے خداوند عالم کی، اطاعت ہے اللہ کی، رسول کی، صاحب امر کی۔ ہمارے بعض برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیہ کریمہ میں جو اولی الامر ہیں ان سے مراد صاحبان حکومت ہی ہیں، لیکن ان کی اطاعت کب تک واجب ہے، جب تک وہ دین کی جانب لے کے جائیں، اب جب وہ دین سے ہٹ کر کام کریں اب ان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیہ کریمہ میں مطلق اطاعت کی بات ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بلا شرط ہے یہ اطاعت، اطاعت کرنی ہے صاحبان امر کی۔ اب اگر قرآن کریم نے دوسری آیات میں اطاعت کے بارے میں اشارے نہ کیے ہوتے تو واقعا شاید معاملہ مشکل ہو جاتا، لیکن علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے بیان کیا کہ قرآن کریم کے معجزوں میں سے، عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں دوسری آیت کی تعویل اور تفسیر کیا کرتی ہیں۔ اگر فقط سورہ نساء کی آیت ہوتی تو معاملہ مشکوک ہوتا، صاحبان امر کا معاملہ مشکوک ہوتا، لیکن کچھ آیتیں دیگر ہیں قرآن کریم میں جہاں خداوند عالم نے اطاعت نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا، ان آیتوں کی طرف آتے ہیں کہ جہاں خداوند عالم نے اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا. یہ آیت آیت سورہ نساء کی 59ویں آیت تھی کہ جس میں خدا نے اطاعت کا حکم دیا. ہمارے مفسرین ہمارے علماء کا کہنا یہ کہ اس آیت کریمہ کے اندر مطلق اطاعت کی بات کی گئی ہے بلا شرط. یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں حالات میں اطاعت کرنا فلاں حالات میں اطاعت نہ کرنا, نہ ہمیشہ اطاعت کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رسول ہر حالت میں لائق اطاعت ہے, رسول کے بعد صاحب امر بھی وہ ہو جو ہر حالت میں لائق اطاعت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ صاحبان امر ایسے ہونے چاہیے کہ جن کا کردار اتنا صاف ہو, جن کا کردار اتنا واضح ہو کہ جن کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہو. قرآن کریم رہنمائی فرمائیے, سورہ دہر کی آیت نمبر 24 کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. اگر سورہ مبارکہ نساء کی آیت 59ویں آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کے, صاحبان امر کی, تو خدا نے یہ بھی بتا دیا کہ صاحب امر وہ نہیں ہوگا کہ جو گناہگار ہوگا یا کافر ہوگا. سورہ مبارکہ دہر کی آیت 24ویں آیت میں کیا فرمایا ارشاد, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ, ان میں سے اس کی اطاعت نہ کرنا, کس کی, آثِمًا أَوْ كَفُورًا, جو گناہگار ہو یا جس نے کبھی کفر کیا ہو. بس خداوند عالم نے خود معیار اطاعت عطا کر دیا کہ دیکھو جو منصب خلافت پر آ جائے, جو حکومت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے وہ صاحب اطاعت نہیں ہوا کرتا. چونکہ اطاعت کرنے کے لیے یہ دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ وہ گناہگار نہ ہو اور اس کی زندگی میں کفر نہ ہو. یا سورہ مبارکہ قلم کی ایک اور آیت نمبر 10 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ, اطاعت نہ کرو, کل حلاف مہین, ہر قسمیں کھانے والے دھوکے دینے والے پست انسان کی اطاعت نہ کرو. یعنی ایسے افراد اگر اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں اپنی چالاکیوں کی بنیاد پر, کسی بھی بنیاد پر ان کے پاس اختیار آ جائے, زمانے میں حکومت آ جائے, تو دیکھو ان کے اندر یہ خصوصیات اگر نظر آئیں, یعنی حلاف ہوں, جھوٹے وعدے کرتے ہوں, وعدے پر وعدہ کرتے ہوں, مہین پست ہوں, اپنی فطرت میں پست ہوں, اپنے مقاصد میں پست ہوں, اپنی فکر میں پست ہوں, ان کی اطاعت نہ کرو. بس دوسرا معیار خداوند عالم نے سورہ قلم میں عطا کیا. اب اگر کوئی کہے کہ ہم پہ صاحبان امر کا معاملہ مشکوک ہے تو اس کے سامنے ہم یہی بیان کریں گے کہ آپ نے قرآن کریم کا یا تو مطالعہ نہیں فرمایا یا پھر مطالعہ دقیق نہیں کیا. خداوند عالم نے اگر سورہ مبارک نساء میں اطاعت کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. تیسری آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں, درود بھیجے گا محمد علی محمد. جو آیہ کریمہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28, اس کے اندر خداوند عالم نے ایک اور معیار دیا کہ کس کی اطاعت نہ کرو. ارشاد فرمایا خداوند عالم نے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اطاعت نہ کرو اس کی کہ جس کے ذکر, جس کے قلب کو, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کا پیرو ہے, اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرنے والا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا کام حد سے تجاوز کرنا ہے, اس کا کام حد سے بڑھ جانا ہے. بس خداوند عالم نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور معیار عطا کیا کہ دیکھو اطاعت اس کی نہیں کی جا سکتی کہ جس کا دل خداوند عالم کی یاد سے غافل ہو, اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی کہ جس کا کام اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ہو, اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جس کا کام اپنے کاموں میں حد سے بڑھ جانا ہو. بس عرض کر دوں عزیزان گرامی, خداوند عالم نے معیار دیا کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. تاریخ کے حوالوں سے بیان کر دوں کہ اب جو نشے کے اندر فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دے اس کی اطاعت نہ کرنا, جو نماز جمعہ کو اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر شریعت محمدی کے اندر تحریف کر کے جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دے, قابل اطاعت نہیں, قابل اطاعت نہیں ہے وہ شخص. قرآن کریم کا معیار ہے, قرآن کریم نے معیار دیا کہ جو شخص اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا ہو تمہارے لیے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. اگر خداوند عالم نے آیہ بیان کی سورہ نساء میں کہا اطاعت کرو اللہ کی صاحبان امر کی، تو صاحبان امر کا معیار بھی خداوند عالم نے دے دیا. بس اگر اس آیہ کریمہ کو اپنے ذہنوں میں رکھیں سورہ کہف کی، اور اس شخص کی تلاش کریں کہ جو شخص اپنی خواہشات نفسانی کا پیرو نہ ہو تاکہ ہم اس کی اطاعت کر سکیں، تو آپ کو نظر آ جائے گا وہ منظر جنگوں کے اندر کہ جہاں علی ابن ابی طالب اپنے دشمن کو گرا کر اس کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور دشمن اہانت کرتا ہے، مولا علی سینے سے ہٹ جاتے ہیں. دشمن حیران ہوتا ہے، کہتا ہے علی عجب کارنامہ انجام دیا، عجب کام کیا آپ نے. دشمن کو زیر کرنے کے بعد، اس کے اوپر اختیار حاصل کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. کہا ہاں اس لیے چھوڑا کہ تو نے اہانت کی، اس کے اندر میری ناراضگی شامل ہو گئی، تو نے اہانت کی، اس کے اندر میرا نفس شامل ہو گیا. میں تلوار فقط اللہ کی خاطر چلاتا ہوں، میں نہیں چاہتا اس لمحے تجھ پہ تلوار چلاؤں جب میرا نفس اس کام میں شامل ہو. اس معیار اطاعت اگر آپ دیکھیں گے خداوند عالم جو معیار دیا قرآن کریم کے اندر، بخدا آپ کو سوائے علی و آل علی کے نظر نہیں آئے گا جو ان معیارات کے مطابق قابل اطاعت. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس یہی وجہ ہے دوستان گرامی، بلاک لسٹ سے تعصب کے ہم اس عنوان سے، اس وجہ سے علی و آل علی کی اطاعت کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں جو معیارات عطا کیے ان معیارات پہ فقط علی و آل علی پورے اترتے ہیں، فقط علی و آل علی پورے اترتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خداوند عالم نے کہا جو اپنی خواہشات نفسانی کا اسیر نہ ہو، اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اطاعت کا حکم دیا یعنی پیروی کرو، اور ہم اس وجہ سے امام علی اور ان کے بعد ان کے آئمہ علیہ السلام جو ان کے جانشین ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں کہ ان مولا علی کے بارے میں رسول خدا نے ہمیں خبر دی، وہی رسول کے جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ گواہی دی، وما ینطق عن الہوا، یہ اللہ کا نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا. کیا بیان کرتا ہے؟ جو کچھ وحی الہی ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے. بس اگر غدیر قم کے اندر رسول خدا نے مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو یہ چچا زاد بھائی کا رشتہ نہ تھا، یہ حکم الہی تھا جس کو رسول خدا نے پہنچایا. کیونکہ خداوند عالم کی جانب سے جو وحی الہی ہوتی ہے یہ اللہ کا نبی فقط وہ بیان کرتا ہے. بس ہم علی و آل علی کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معیار اطاعت پہ پورا نہیں اترتا، کہ جس کی زندگی اطاعت الہی میں گزری ہو وہی اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. ہم مولا علی علیہ السلام کی اطاعت کیوں نہ کریں؟ مولا علی علیہ السلام کو وہ فضیلتیں حاصل ہیں کہ جو بعد رسول ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں. رسول خدا نے بلکہ اس سے بڑھ کے بیان کیا، کہا کہ اے علی، آپ کو خداوند عالم نے تین فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو روئے زمین پر آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہیں. اللہ اکبر. مولا علی کا فضائل میں کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. یہ ظلم ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو کسی سے مقایسہ کیا جائے. حتیٰ خود مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور حیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ عجب حال ہے کہ میرا مقایسہ معاویہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. مولا علی کو ہر کسی کے ساتھ ملانا مولا کی اہانت ہے، مولا کے فضائل بے شمار. مولا علی سے ارشاد فرمائے رسول خدا نے، کہا کہ اے علی، خداوند عالم نے آپ کو تین ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوئیں. علی نے پوچھا کہ اے رسول خدا، وہ تین فضیلتیں کیا ہیں؟ کہا اے علی، آپ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ اس کے داماد بنے، یعنی ایسا سسر آپ کو خدا نے عطا کیا کہ ایسا سسر کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوا، یعنی آپ کا سسر خاتم النبیین ہے. آپ کا سسر وہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے معراج عطا کی ہے. اے علی، آپ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ کو خداوند عالم نے ایسی زوجہ عطا کی ہے کہ ایسی زوجہ کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوئی. اے علی، آپ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ خدا نے آپ کو ایسی اولاد عطا کی کہ ایسی اولاد کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی، یعنی سسر وہ جسے معراج عطا کی گئی، وہ نبی خدا کے جس نے معراج حاصل کی، جو رحمت للعالمین ہے. بیوی وہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے. بیٹے وہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. درود بھیجے محمد والے محمد.
یہ وہ فضیلتیں ہیں جو سوائے مولا علی کے کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی. یعنی سسر وہ ہیں کہ جہاں فرشتہ مقرب فرشتہ جاتا ہے معراج پہ ساتھ, اس کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی اس سے آگے نہ بڑھ پاؤں گا کہ میرے پر جل جائیں گے. بیٹی وہ بیوی وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے بیان کیا گیا امام صادق سے پوچھا گیا کہ مولا جناب فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے, زہرا کا مطلب چمکنا, زہرا کا مطلب تابناکی درخشندگی. پوچھا گیا مولا جناب فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے, کہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زہرا کا مطلب ہے چمک درخشندگی تابناکی. جس طرح اس روئے زمین پر رہنے والوں کے لیے آسمان پر فرشتے چمکتے ہیں, بالکل اسی طرح جب ہماری دادی فاطمہ زہرا محراب عبادت میں آیا کرتی تھی تو ان کا نور آسمان والوں کے لیے ویسے چمکا کرتا تھا. یہ زوجہ ہیں امام علی کی. اور بیٹے وہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں, یعنی وہ اولاد کے جن کے لیے آسمان سے, جن کے لیے بہشت سے درزی رضوان جو ہے وہ درزی بن کر آتا ہے, ان کے لیے لباس لے کے آتا ہے. بس یہ فضیلتیں مولا علی کی کہ جن کی بنیاد پر ہم مولا علی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں عزیزان گرامی. لیکن ہاں تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ جس مولا کی اطاعت خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرض قرار دی, اس مولا علی علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کے سبب مولا کے دل میں بہت سی رنجشیں آئیں. مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کو اٹھا کے ذرا مطالعہ کیا جائے, کم و بیش 20 سے 21 خطبے ایسے ہیں جن کو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے بیان کیا. تھوڑا تلخ بات ہے مگر حقیقت سے تعلق رکھتی ہے, نہج البلاغہ کا حصہ ہے چونکہ موضوع ہے اطاعت. اگر اطاعت نہ ہو عزیزان گرامی تو کیا ہوتا ہے, اطاعت نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آئمہ علیہ السلام گوشہ گیری اختیار کرتے ہیں. اگر مطیع نہ ہو, ماننے والے نہ ہو, اطاعت کرنے والے نہ ہو تو پھر علی جیسا امام 25 سال گوشہ نشین ہوتا ہے. البتہ گوشہ نشینی کی تعریف ہمارے یہاں غلط کی جاتی ہے کہ مولا علی نے کسی کام میں کبھی بھی حصہ نہ لیا یا مولا علی فقط گھر میں بیٹھ گئے, نہ ایسا نہیں ہوا. امام کا کام اسلام کی حفاظت ہے. جہاں جہاں 25 سالوں میں اسلام نے حفاظت کے لیے پکارا مولا علی میدان میں آئے, جہاں جہاں ضرورت پڑی مولا علی نے کام کیا, جہاں جہاں ضرورت پڑی مولا علی نے مشورے دیے. مولا کے مشورے کسی کی شخصیت کو بچانے کے لیے نہیں تھے, اسلام کو بچانے کے لیے تھے. جہاں جہاں ضرورت پڑی مولا علی باہر آئے. لیکن مطیع افراد کا نہ ہونا, اہل مطیع افراد کا نہ ہونا سبب بنتا ہے کہ آئمہ علیہ السلام گوشہ نشین ہوتے ہیں. آئمہ علیہ السلام کو جو خداوند عالم نے ذمہ داریاں بخشی ہیں, سوپی ہیں, ان ذمہ داریوں کو کم حق کو انجام نہیں دے پاتے. امام علی علیہ السلام کے دور حیات میں, مخصوصاً جو دور امام کو نصیب ہوا بعد رسول, اس میں جو پریشانیاں لایا کوئی جو مشکلات تھیں, ان میں ایک مشکل یہ تھی کہ مولا کے مطیع نہیں تھے, مولا کے چاہنے والے تھے. عزیزان گرامی چاہنے والے میں, محبت کرنے والے میں اور مطیع میں فرق ہوا کرتا ہے. چاہنے والے افراد ہوتے ہیں لیکن مطیع افراد یہ بہت اہم ہوتے ہیں. ہمیشہ امامت جن افراد کے سہارے آگے بڑھی وہ مطیع افراد ہوتے ہیں. جس امام کو مطیع افراد میسر آئے اس امام نے کام کیا, جہاں اطاعت گزار نہیں تھے وہاں مسائل پیش آئے. محبت اور اطاعت دو الگ الگ چیزیں ہیں. بعض اوقات انسان ایسا کرتا ہے کہ محبت رکھتا ہے مگر اطاعت نہیں کرتا. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو پیروکار ہو, جو عملی راستے پر قدم بقدم چلتا ہو. آج امام رضا علیہ السلام کی ایک تاریخ کی مناسبت سے شہادت کی شب بھی ہے, ایک روایت کی مناسبت سے مولا کے پاس چند افراد آئے. ظاہراً مولا خراسان میں قیام رکھتے تھے. مولا کے پاس چند افراد آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ان کے دربان سے کہ جا کے علی ابن موسیٰ رضا سے کہو کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں. مولا کا خادم گیا, جانے کے بعد مولا ان آنے والوں کا سلام مولا کی خدمت میں پہنچایا, وہاں سے جواب سلام لے کر آیا مگر کہا کہ تمہیں مولا نے آنے کی اجازت نہیں دی. سمجھے کہ مولا کسی کام میں مشغول ہوں گے اسی وجہ سے آج اجازت نہیں ملی. اگلے دن پھر آئے. اگلے دن پھر آنے کے بعد کہا خادم سے جاؤ مولا کو ہمارا سلام دو اور کہو کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. دوبارہ مولا نے وہی کیا کہ سلام کا جواب دے دیا لیکن اس کے بعد آنے کی اجازت نہیں دی. تیسرا دن آیا. تیسرا دن یہ گروہ پھر آیا. پھر آنے کے بعد کہا کہ مولا سے کہو کہ مولا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں, آپ سے محبت رکھنے والے آئے ہیں. اس مرتبہ امام رضا نے آنے کی اجازت دی تھی. اب جب یہ گروہ اندر پہنچا جانے کے بعد مولا سے دریافت کیا، کہا مولا ہم 3 دن ہو گئے آپ کے پاس آتے ہوئے، آج 3rd day تھا، یہی افراد تھے، یہی گروہ تھا، یہی لوگ تھے، 2 دن آپ نے آنے کی اجازت نہیں دی، آج آپ نے آنے کی اجازت دے دی۔ تو مولا نے ایک ارشاد فرمایا، کہا اس لیے کہ 2 دن تک تم وہ بات کہہ رہے تھے جو تمہارے عمل میں موجود نہیں تھی۔ تم کہہ رہے تھے کہ مولا سے کہو آپ کے شیعہ آئے ہیں، تمہارے اندر شیعوں کی صفات نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی۔ آج جب تم نے کہا کہ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، ہاں یہ سچ ہے کہ تم ہم سے محبت رکھتے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں بلا لیا۔ مولا نے کیا سمجھایا کہ تم شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، یعنی کہہ رہے ہو ہم مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں، نہیں تم اطاعت گزار نہیں بنے ابھی تک۔ کون ہے اطاعت گزار؟ آئیے امام صادق علیہ السلام کا دور دیکھیے۔ امام کا ذرا وہ ماحول اپنی نظروں میں لے کے آنے کی کوشش کیجئے کہ امام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں کا مجمع ہے جو امام کے سامنے موجود ہے، ہزاروں شاگرد ہیں جو امام کے موجود ہیں، تاریخ نے ہزاروں شاگرد کی تعداد بیان کی، اس ہزاروں کی تعداد میں خراسان سے ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے جد امام حسین کو مختصر سی تعداد میسر آئی، انہوں نے قیام کیا، جہاد کیا، آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد موجود ہے، آپ قیام نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے؟ اور مولا یہ لوگ اپنی جگہ خراسان میں ہزاروں تلواریں ہیں جو آپ کا ساتھ دینے پہ تیار ہیں، ہزاروں آپ کے چاہنے والے، ہزاروں آپ کے ماننے والے، ہزاروں آپ کے فدائی تیار ہیں، جو آپ پہ جان دینے پہ تیار ہیں، آپ قیام کیجئے، احقاق حق کیجئے، اپنا حق لیجئے۔ امام نے اس خراسان سے آنے والے شخص کی جانب دیکھا، کہا کہ دیکھ قیام کی بات کر رہا ہے، اطاعت کی بات کر رہا ہے، قیام کے اندر، اطاعت کے اندر جان جاتی ہے، خون جاتا ہے، خون بہتا ہے۔ آنے والا کہنے لگا مولا ہزاروں لوگ تیار ہیں خراسان میں۔ امام نے کہا اچھا، اپنے خادم کو حکم دیا کہ ذرا تندور میں آگ بھڑکاؤ۔ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں آ گیا، اب جب تندور میں آگ بھڑک اٹھی، اس آنے والے خراسان کے اس شخص کے سامنے امام نے کہا کہ تو نے آنے کے بعد کہا تھا ہم جان دینے پہ تیار ہیں، فداکاری پہ تیار ہیں، یعنی ہم آپ کے مطیع ہیں، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، تیار ہے؟ کہا مولا ایسے ہی ہے۔ امام نے کہا جا ذرا تندور میں جا کے بیٹھ جا۔ اب جگہ بیٹھنے کی بات آئی تو اب امام کے سامنے بہانے ہیلے پیش کرنے لگا کہ مولا جان دینے پہ تو تیار ہیں میدان جنگ میں، یہاں تو آپ مجھے زندہ زندہ جلا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا بات کو یہیں روکتا ہوں، ایک چیز اور بیان کرتا چلوں، حدیث رسول ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتت الجاہلیہ، جو اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اماموں کی اطاعت کے لیے بنیادی چیز معرفت امام ہے، یعنی معرفت امام کا ہونا بہت ضروری ہے، امام کو پہچانتا ہو، امام کے درجات کو جانتا ہو، امام کی عظمت سے واقف ہو، امام کی اطاعت کو خدا کی اطاعت سمجھتا ہو۔ اب یہ خراسان سے آنے والا شخص جذباتی ہے، بہت جذبات ہیں، بہت اس کے اندر جذبہ موجود ہے، شاید میدان جنگ میں تیار بھی ہوتا، لیکن اطاعت امام، چونکہ معرفت امام مکمل نہیں ہے، حساس نقطے ہیں تاریخ کے اندر۔ تاریخ کو ہمارے یہاں بیان کیا کہ تاریخ عبرت کا آئینہ ہے، کیا کرو اس آئینے کے سامنے آ کے کھڑے ہو، اپنا عکس تلاش کرو، تاریخ عبرت کا آئینہ ہے، آئینے کے اندر آؤ، اپنا عکس تلاش کرو کہ یہ جو واقعہ نقل ہوا اس کتاب میں، اگر میں اس کردار کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں آج جس جگہ پہ ہوں مجھے پتا ہے، میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ لہذا اگر ہم آج آواز بلند کرتے ہیں ہر شب جمعہ فیا لیتنا کننا معکم، کاش ہوتے آپ کے ساتھ، تو اس سے پہلے سوچیں کہ ہمارے اندر حر کا، حبیب ابن مظاہر کا، مسلم ابن اوسجا کا جذبہ ہے یا نہیں، ہمارے اندر اطاعت کا وہ جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اطاعت کا وہ جذبہ ہے تو ہماری صدا سچی ہے، فیا لیتنا کننا معکم۔ ہارون کیا ہوا، امام نے تندور کے بھڑکانے کا حکم دیا، تندور بھڑکا، امام نے کہا جا بیٹھ گیا، کہا مولا نہیں بیٹھ سکتا، کہا تھا اطاعت کروں گا، کہا تھا جان دوں گا، نہیں بیٹھ سکا۔ اتنی دیر، تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں دروازے سے مسجد کے ہارون مکی، جو امام کے ایک برگزیدہ صحابی تھے، مطیع تھے، داخل ہوئے۔ ہارون مکی داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے مولا نے حکم دیا ہارون تندور بھڑک رہا ہے، جاؤ اس میں بیٹھ جاؤ۔ تاریخ نے عزیزوں نقل کیا کہ ہارون نے ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا، ایک جملہ بھی نہیں کہا، ایک اعتراض کی بات بھی زبان پہ نہیں لائے، نہیں پوچھا کہ مولا میرا قصور کیا ہے، مولا میرا جرم کیا ہے۔ ہارون گئے اور جا کے تندور میں بیٹھ گئے۔ ہارون جا کے تندور میں بیٹھ گئے. اب جب تندور میں بیٹھ گئے یہ شخص اب اپنے دل دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا جانشین رسول ہے کہ اپنے چاہنے والے کو زندہ زندہ جلا دیا. معرفت امام میں کمی ہو تو امامت پہ شک بھی کیا جاتا ہے, معرفت امام میں کمی ہو تو ائمہ پہ شک کرتا ہے انسان. اب اس کے دل میں خیالات آ رہے ہیں, امام نے اس کو حکم دیا جا کے دیکھ ذرا. اس کے بعد بہرحال آپ سب کا واقعہ سنا ہوا ہے اور ہارون مکی زندہ سلامت اس میں موجود تھے. جب یہ واپس آیا امام نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ تو نے آنے کے بعد کہا تھا کہ ہزاروں لوگ تیار ہیں, بتا خراسان میں ہارون جیسے کتنے ہیں؟ کہتا ہے قسم بخدا ایک بھی نہیں ہے, قسم بخدا ایک بھی نہیں ہے. یعنی کیا پوچھا امام نے, کیا سمجھایا اس واقعے کے ذریعے؟ یہ میسج, یہ پیغام امام نے فقط اس آنے والے کو دیا یا نہیں, اس کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک بھی پہنچایا ہے؟ یہ پیغام تاریخ کے اندر حرکت کرتا ہوا آیا اور آج کے زمانے تک پہنچ گیا. یعنی میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام عزیزان گرامی کہ اطاعت. امام نے سمجھا دیا کہ دیکھو ہمیں تمہاری تلوار اس وقت چاہیے جب تم ہمارے موتی ہو, جب تم ہماری اطاعت پہ تیار ہو. اب تمہاری تلوار اور تمہاری چیزیں ہمارے کام آئیں گی. تم ہماری اطاعت نہیں کر سکتے تو پھر ہم تم ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے. کربلا کے ایام ہیں, کربلا کی تاریخ سے ایک حوالہ نقل کر دوں. امام حسین علیہ السلام مختلف مناظر سے جب گزرے, ایک مقام پر امام کا خیمہ لگا, اس خیمے کے سامنے خیمہ اور موجود تھا. تاریخ نے بیان کیا عبیداللہ ابن حر جوفی کا خیمہ تھا. عبیداللہ ابن حر جوفی کوفے کا رہنے والا تھا. امام کے لشکر میں اس عبیداللہ ابن حر جوفی کا ایک رشتہ دار بھی تھا, حجاج ابن مسروق. امام کو پتہ چلا کہ اس خیمے میں عبیداللہ ابن حر جوفی ہے. امام نے حجاج سے کہا کہ جاؤ عبیداللہ کو ہمارا پیغام پہنچاؤ, جانے کے بعد کہو کہ اے عبیداللہ ابا عبداللہ الحسین نصرت دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں, کربلا کی جانب سفر کر رہے ہیں, آؤ نصرت امام کرو. اللہ اکبر, کتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کو دعوت دے کر اپنی نصرت کے لیے بلائیں. معرفت امام نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, اس واقعے کے اندر بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے چیز. اب جب حجاج پہنچتے ہیں تو جانے کے بعد عبیداللہ کو پیغام پہنچاتے ہیں. عبیداللہ حجاج سے کہتے ہیں کہ اے حجاج مجھے معلوم ہے کہ حسین عازم کربلا ہیں, میں کوفے سے اسی لیے نکلا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ کوفے میں حسین سے مقابلے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. یعنی نیزوں کو تیار کیا جا رہا ہے, شمشیروں پہ دھار لگائی جا رہی ہے, لشکر تیار ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسین کا مقابلہ کرنا ہے. اے حجاج میں کوفے سے اسی لیے نکل کے یہاں آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس لشکر کا حصہ بن جاؤں, لیکن میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا. یعنی حسین کو پہچانتا ہے, اتنا جانتا ہے کہ امام حسین کے مقابلے پہ جانا صحیح نہیں ہے. حالانکہ اس وقت کے خلیفہ نے, اس وقت کے حاکم نے, گورنر نے بڑے بڑے انعامات کی وعدے بھی کیے تھے. عبیداللہ نے منع کیا. اس کے بعد امام تک پیغام پہنچا. امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس اپنے خیمے سے نکلے, عبیداللہ کے خیمے میں پہنچ گئے. پہلی مرتبہ قاصد روانہ کیا, دوسری مرتبہ امام خود عبیداللہ کے خیمے میں گئے اور عبیداللہ نے استقبال کیا. امام کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا, احترام سے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور اس کے بعد امام نے پھر اپنا پیغام دہرایا. کہا اے عبیداللہ تیرے ذمے گناہ بہت ہیں, تو نے بہت گناہ کیے ہیں, آیا چاہتا ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لے؟ عبیداللہ کہتے ہیں کہ مولا میرے گناہوں سے معافی کا راستہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نکلا ہوں, آ میری نصرت کر, یہ تیرے گناہوں کی معافی ہوگی. امام حسین گناہگار کو اس کے گناہوں سے کھینچنے کے لیے آئے ہیں. عبیداللہ کتنا بڑا مقام ہے جو امام حسین دینا چاہتے ہیں. امام حسین تمہیں وہ مقام دینا چاہتے ہیں کہ آؤ حسین کی راہ میں اپنی جان قربان کرو, تا قیامت لوگ تمہیں سلام کریں گے, السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ. مگر عبیداللہ ابن حر جوفی کی معرفت اطاعت مکمل نہ ہونے کا نتیجہ یہ, امام حسین سے کہتا ہے کہ مولا قسم بخدا جانتا ہوں کہ جو آپ کا ساتھ دے گا کامیاب ہوگا, جو آپ کا ساتھ دے گا وہ عزت مند رہے گا, لیکن اے حسین میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. امام حسین کو جواب دیتا ہے, منفی جواب دیتا ہے عبیداللہ. امام حسین خود موجود ہے خیمے میں. اس کے بعد ایک جملہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مولا, اے حسین میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, میں نہیں آ سکتا, لیکن ہاں میری یہ سواری اور میری یہ زرہ اور میرا یہ اسلحہ آپ کی خدمت میں موجود ہے, میں اپنی یہ سواری آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سواری کی تعریف یہ ہے کہ سواری اتنا تیز بھاگتی ہے کہ میں اس پہ جب بھی بیٹھا میں نے جس کو پانا چاہا پا لیا. عزیزان گرامی, امام حسین کے نام پہ قربانیاں دینے کا عزم رکھنے والوں, امام حسین کے نام پہ اپنا مال قربان کرنے والوں. امام حسین نے یہاں تاریخ کا ایک جملہ بیان کیا. امام نے کہا اے عبید اللہ اب جب کہ تو ہمارا نہیں ہے تو ہمیں تیرے مال کی بھی کوئی احتیاج نہیں ہے. تو ہمارا نہیں ہے ہمیں تیرا مال نہیں چاہیے. تو ہمیں مال سے مطمئن کرنا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے اپنا مال اپنی سواری ہمیں دے دے. نہیں ہمیں ان چیزوں کی احتیاج نہیں ہے عبید اللہ, ہم تجھ سے لینے آئے تھے. یعنی امام نے بیان کر دیا کہ اگر تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہمیں تمہارے مال منال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, ہمیں نہیں چاہیے. یعنی امام نے پیغام دیا کہ اے امام حسین کے نام پہ اپنا مال خرچ کرنے والوں, یہ مت سمجھنا کہ امام حسین کی راہ میں فقط مجلس کر کے مال خرچ کر دیا, تبرک بانٹ دیا, امام حسین کا حق ادا کر دیا. نہیں, امام نے کہا ہے کہ میں کربلا آ رہا ہوں اطاعت کے لیے, کربلا آباد کر رہا ہوں موتی لوگوں کے لیے, تاکہ اس کربلا کے اس اطاعت کے سفر سے لوگ درس حاصل کریں اور کل مہدی فاطمہ کی اطاعت کر سکیں. بس امام حسین نے پیغام دیا, یہ عبید اللہ ابن حر جوفی امام کی اطاعت نہ کر سکا, اپنے مال سے چاہے امام کی خدمت کر سکے. امام نے کہا تیرے مال کی ہمیں احتیاج نہیں. بس رضا نگرامی, یہ تاریخ کے واقعات ہیں. میں نے عرض کیا کہ امام علی علیہ السلام وہ مظلوم امام ہے کہ جن کی اطاعت نہ کی گئی, تو امام علی کو 25 سال خاموشی کے صبر گھونٹ پینے پڑے. امام علیہ السلام خاموشی کے 25 سال گزارنے پہ مجبور ہوئے. امام علی علیہ السلام کے 20-21 خطبے نہج البلاغہ کے اندر جس میں امام نے اپنے ماننے والوں کا گلہ کیا ہے, اس میں سے ایک دو ٹکڑوں کو آپ کے سامنے بیان کروں, اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. مولا علی علیہ السلام نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا, یہ ارشاد معاویہ کے ماننے والوں سے نہیں ہے, یہ ارشاد مولا کا ان لوگوں سے ہے کہ جو مولا کو امام مانتے ہیں, مولا کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, مولا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. ان سے مولا خطاب فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کیا امام کہتے ہیں کہ وائے ہو تم پر, اللہ اکبر, اپنے ماننے والے جو امامت کی اطاعت کی بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں مولا ہم مطیع ہیں آپ کے, امام ان سے کہتے ہیں وائے ہو تم پر, تمہاری آشنائی نے علی کو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں دیا. علی کو تمہاری آشنائی نے سوائے رسوائی کے کچھ نہیں دیا. میری آرزو, اللہ اللہ, امام کہتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے کہ کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا اور تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا, یعنی کاش ہمارا تمہارا آمنا سامنا نہ ہوا ہوتا. کون ہیں یہ لوگ جو مطیع ہیں, جو اطاعت کی بات کر رہے ہیں, معاویہ والے نہیں ہیں, جو اطاعت کی بات کرتے ہیں, جو مولا کے در پہ آئے ہوئے, کہتے ہیں مولا مطیع ہیں آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں. امام ان سے کہتے ہیں کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا, تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا, تمہاری اطاعت نہ کرنے کی عادتوں نے, تمہاری نافرمانیوں نے مجھے رسوا کر دیا, میری رائے کو تباہ کر دیا. مرحلہ یہ آ گیا کہ قریش کے لوگ علی کو تانا دیتے ہیں کہ علی شجاع ہے, علی جنگجو ہے, لیکن علی کو جنگ کی تدبیر نہیں آتی. یہ تانے علی علیہ السلام کو کس کی وجہ سے ملے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو کہتے تھے ہم مطیع ہیں, لیکن اطاعت حقیقی معنوں میں جنہوں نے اطاعت کی توق کو اپنے گردن میں نہیں ڈالا. یا مولا علی علیہ السلام نے متعدد خطبے عزیزان گرامی بیان کیے ہیں اس بارے میں, کہ انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو کل اور پرسوں بھی آپ کے سامنے خطبوں کے ٹکڑوں کو بیان کروں گا. آج میں نے خطبوں کو دوبارہ دیکھا نہیں, اس لیے مکمل طور پہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا. اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ مرحلہ ہے کہ امام علی علیہ جیسا امام اپنے لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا. وہ معروف جملہ آپ نے مولا کا سنا ہوا کہ جسے مولا نے کہا کہ کاش تمہارے 10 چلے جاتے وہاں کا ایک آ جاتا. یعنی وہ اپنے باطل کے امام کی پیروی کرتے ہیں, مطیع ہیں, تو اپنے حق کے امام کی اطاعت نہیں کرتے ہو. یہ اپنے لوگوں کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا. اگر اطاعت نہ ہو تو یہ مراحل پھر اس طرح سے طے ہوتے ہیں. اطاعت نہ ہو تو امامت کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے. خداوند عالم نے اطاعت کے لیے حکم دیا سورہ نساء کی آیت 59 آیت میں کہ صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور صاحبان امر کی, اور صاحبان امر کو پہچاننے کے معیارات بھی عطا کر دیے. قرآن کریم کی 3 آیتوں کا آپ کے سامنے بیان کیا. بس یہ اطاعت کی منازل ہیں عزیزوں. اطاعت کرنے والوں کو جب دیکھنا ہو تو اس کی جانب ہمیں کربلا کا سفر کرنا پڑے گا. اطاعت کرنے والے کربلا کے اندر نظر آئیں گے کہ اطاعت کرنے والے ہوتے کیسے ہیں, مطیع ہوتے کیسے ہیں. اللہ اکبر, اطاعت کرنے والوں کا جذبہ کیا ہوتا ہے کربلا کے اندر نظر آئے گا. جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ کو بجھا دیا, بجھانے کے بعد کہہ دیا کہ جاؤ جس کو جانا ہو چلا جاؤ, جانا چاہے چلا جائے. یہاں ایک عالم نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا بیان کیا انہوں نے کہ امام نے چراغ بھی بجھا دیا. چراغ بجھانے کی وجہ تو یہ تھی کہ اگر کسی کو شرمندگی کا احساس ہو تو کم سے کم وہ شرمندگی نہ محسوس کرے, جس کو جانا ہے چلا جائے, اندھیرے کا فائدہ اٹھائے. اس کے ساتھ امام نے ایک جملہ اور کہا تھا, اور یہ کہا تھا کہ تم جاؤ اور جاتے جاتے میرے اہل بیت میں سے, میرے گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بھی لے جاؤ. یہ جو امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے والوں میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ, یہ جملہ کیوں امام نے ارشاد فرمایا؟ ظاہراً علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام ہر طرح کا اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں, یعنی آئندہ آنے والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے اصحاب کسی خوف, کسی لالچ, کسی ڈر کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں رہے, اطاعت کا جذبہ تھا جو میرے ساتھ رہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ جاتے جاتے میرے اہل بیت میں کسی کو ساتھ لے جاؤ, یہ اس لیے تھا کہ اگر جانے سے پہلے کوئی سوچے کہ اگر ہمیں امام حسین کا ساتھ چھوڑ گئے تو کل آئندہ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ تم حسین کو چھوڑ کے آگے تو ہم کیا جواب دیں گے, اس کے لیے امام نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہارے یہاں سے جانے کا ایک جواز فراہم ہو جائے. کہ حسین نے ہمارے ذمے ایک ذمہ داری لگائی تھی کہ میرے اہل بیت کو محفوظ مقام تک پہنچاؤ, ہم حسین کے اہل بیت کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کربلا سے نکلے. یعنی بظاہر امام حسین نے ایک جواز فراہم کیا کہ اگر جانا ہے تو میں تمہیں عزت سے جانے کا ایک جواز بھی فراہم کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود فرمان جائے ان اصحاب کے, ان کی اطاعتوں کے, چراغ بجھا اور اصحاب کے دلوں میں موجود جو چراغ تھے وہ روشن تھے. یہ چراغ امام حسین سے میں عرض کروں کہ مولا آپ نے ظاہری چراغ بجھا دیا, ولایت کا جو چراغ ان اصحاب کے دلوں میں جل رہا ہے اس کو کون بجھائے گا؟ اطاعت کا جو چراغ ان عاشقوں کے دل میں روشن ہے اس کو تو کائنات کی کوئی چیز نہیں بجھا سکتی ہے. اسے آپ نے ظاہری چراغ بجھا دیا, لیکن اپنے قلبی چراغ سے, اس روشنی سے ان اصحاب نے بیان کیا ہے, حسین آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اے مولا حسین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل قیامت میں رسول خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت میں بی بی فاطمہ زہرا کو کیا جواب دیں گے؟ اے رسول خدا کے فرزند ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں. تاریخ میں آپ لوگوں نے سنی وہ باتیں کہ کسی نے کہا مولا ایک جان دو, ایک جان, 70 جانیں بھی آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار. کسی نے کیا کہا کہ مولا 1000 تلوار کے وار بھی برداشت کریں گے آپ کی خاطر, آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ اطاعت کا جذبہ ہے اصحاب کربلا کے اندر, اطاعت کا یہی مرحلہ ہے, یہی جذبہ ہے عزیزان گرامی, کہ جو کربلا کے بعد بھی سفر شروع ہو رہا ہے اور یہ سفر کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر ہے, لیکن یہاں پہ بھی اطاعت کی منزل ہے. یہاں وہ لوگ اطاعت کی منزل پر فائز ہیں کہ جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, جن کے سروں پہ ردا نہیں ہے, وہ بیویاں کہ جن کے سروں پہ ہمیشہ ردا رہی. اطاعت الہی کرنی ہے, خدا کے دین کا پیغام پہنچانا ہے, لہذا اب ان بیویوں نے بے پردگی کو بھی برداشت کیا. اطاعت الہی کا تقاضا یہ ہے. یعنی جناب زینب کبرا کے جن کے سر پہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں بغیر چادر کے, وہ زینب کبرا اپنے سر کو برداشت کر رہی ہیں بے ردا. کیوں؟ کیونکہ اطاعت الہی کی منزل ہے. عزیزان گرامی اطاعت الہی کو سیکھنا ہوگا تو کربلا سے سیکھنا ہوگا. لیکن آج کی شب شب شہادت امام علی رضا ہے. آپ نے مرثیے کے الفاظ میں سنا کہ مدینہ ویران ہو رہا ہے. یہ مدینہ کیوں ویران ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مدینہ سے آج جو ہے شب امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ سے نکالا گیا, خراسان لے کے جایا گیا. اب جب خراسان کی طرف مولا سفر کر رہے تھے, تاریخ نے بیان کیا کہ مولا قبر رسول پر آئے, اپنے گھر والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو اپنے گرد جمع کیا, پھر مولا نے حکم دیا کہ بلند آواز سے گریا کرو. میں عرض کروں گا اے فرزند رسول, یہ بلند آواز سے گریا کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ کیوں اپنے اوپر کہنے کہ میرے اوپر رو؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ مولا یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ یہ میرا سفر آخر ہے, اس کے بعد میں پلٹ کے نہیں آؤں گا, مجھے یہ سفر میں بلایا جا رہا ہے, یہ میری شہادت پہ جا کے ختم ہوگا. عرض کرتا چلوں کہ مولا یہ مدینہ ویران ہو رہا ہے, یہ آج آپ اس مدینہ سے نکل کے جا رہے ہیں, اے امام رضا آپ جب اس مدینہ سے نکلے ہوں گے یہ مدینہ ویران ہوا ہوگا, لیکن اس مدینہ نے ایک ویرانی کا منظر اور بھی دیکھا ہے. وہ ویرانی کا منظر کب ہے؟ کہ جب اسی مدینہ سے آپ کے جد امام حسین کا قافلہ روانہ ہوا تھا. اے امام علی ابن مسیر رضا آپ کی شہادت کی شب ہے, لیکن مدینہ کی وہ روانگی بھی یاد آتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے, تاریخ نے بیان کیا بار بار پلٹ کے قبر رسول پہ آیا کرتے تھے، آگے کہتے تھے نانا میں اس مدینے سے جا رہا ہوں، نانا میں اس مدینے سے مسافر ہوں. اجرکم اللہ. امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا، تاریخ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اسیروں کا سفر شروع ہوا اور یہاں تک کہ شام کی منازل آ گئیں. امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، امام مسر رضا کو کیسے امام علی رضا کو کیسے شہید کیا گیا؟ امام رضا علیہ السلام کو زہر آلود انگور کھلائے گئے، اس زہر کے ذریعے امام رضا کو شہید کیا گیا. میں عرض کروں کہ اے مولا، اے علی ابن مسر رضا، آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے زہر آلود انگوروں کو تناول فرمایا جس سے آپ کی شہادت ہوئی. مولا جب وقت شہادت، یقیناً آپ کا فرزن تو آپ کے سرحانے موجود نہ تھا، مگر آپ کے کچھ چاہنے والے ضرور تھے. مولا ابا سلط موجود تھے، دوسرے چاہنے والے موجود تھے. مولا قربان جائیں آپ کے جد ابا عبداللہ الحسین کی مظلومیت کے، کہ کس طرح پیاس کے عالم میں امام حسین کو شہید کیا گیا. مولا وہ کیا منظر تھا، سید سجاد سے پوچھے کوئی کہ سید سجاد وقت شہادت آپ کا کیا حال ہوا ہوتا. امام سجاد علیہ السلام کا وہ حال تھا عزیزوں کہ جب قافلے کو گزارا گیا، مقتل سے امام سجاد کا قافلہ گزرا، اپنے بابا کے بے سر لاشے کو، بگورو کفن لاشے کو دیکھ کے قریب تھا کہ سید سجاد کی روح قفص انصری سے پرواز کر جاتی. جناب زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، بیٹا سجاد ابھی امتحان کے مراحل بہت ہیں، ابھی امتحان کی منزلیں بہت ہیں، ابھی امتحان دینا ہے. اجرکم اللہ. سید سجاد کا عجیب امتحان ہے، یہ عجیب امتحان ہے. ہاں جب سید سجاد نے ابھی کوفہ میں داخل ہونا ہے، یاد آتا ہے وہ منظر جب سن 40 ہجری میں مولا علی کے سر پہ ضربت لگی تھی، مولا علی کے چاہنے والے اپنے ہاتھوں پہ مولا کو لے کے آ رہے تھے، سہارا دیے ہوئے لا رہے تھے. مولا علی گھر کے نزدیک پہنچے، اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا حسن آنے والوں سے کہو رک جائیں، یہیں سے واپس پلٹ جائیں. کیوں مولا ایسا کیوں فرمایا؟ کہا اس لیے کہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں میں آئے. میں عرض کروں مولا یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، اے مولا آپ کو اختیار ہے، آپ نے آنے والے چاہنے والوں کو واپس کر دیا، کہا کہ نامحرموں کے کانوں میں آواز زینب و کلثوم نہ آئے. مولا ایک علی کو سن 61 ہجری میں اسی کوفہ کے اندر اس عالم میں آنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ اس کی مائیں بہنیں برہنہ سر ہوں گی. مولا کہیں سے پتھر آتے ہوں گے، کہیں سے تانے آتے ہوں گے، ارے کوئی نہ ہوگا جو ان کے سروں پہ چادر رکھ سکے. اجرکم اللہ. یہ تمام مراحل سید سجاد نے طے کر لیے. مگر ہاں عزیزوں، سید سجاد سے جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مشکل کہاں پڑی، ارے سید سجاد نے علی اکبر کا زخمی جگر دیکھا تھا، ذکر نہ کیا. علی اصغر کا معصوم گلا، ذکر نہ کیا. قاسم کے ٹکڑے لاش، ذکر نہ کیا. سید سجاد نے کیا کہا؟ فرمایا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ کڑا وقت شام کی محفل میں آیا. سید سجاد شام میں ہوا کیا؟ ارے شام میں، شام کے دربار میں شرابیوں کا دربار تھا، نامحرموں کا دربار تھا، اس میں میری ماں بہنوں کو، میری پھوپھیوں کو برہنا سر لایا گیا. ارے وہ اہل بیت کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ان اہل بیت کا قربت کا حق ادا کرو، انہیں برہنا سر.
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا مندہ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، جہاں کہیں بھی فرش ازا بچھا ہے، فرش ازا کو بچھانے والوں، اس میں آنے والوں کی جان مال عزت آپ لوگ کی حفاظت فرما. خدا مندہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خدا مندہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کے قابل بنا دے. ماتم حسین.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فيها وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها